आप देख रहे हैं न्यूज बीट पारस खुर्शीद के साथ।
सऊदी वजीर की मौजूदगी में वफाकुल मदारस का कौमी सलामती पॉलिसी मानने से इनकार और मदारस को छेड़ने की कोशिश की गई तो ऐलान जंग होगा। ये हैं वो बीट जिन पे बात करेंगे आज न्यूज बीट में। वेलकम टू न्यूज बीट, मैं हूं पारस खुर्शीद। मुबारक हो, क्या सुहानी घड़ी है, क्या खूबसूरत लम्हे हैं, कितनी मुबारक है, कितना खुशकुंद, कितना फरहत बख्श एहसास है। तमाम पाकिस्तान बल्कि तमाम आलम इस्लाम को मुबारक हो। मैं ये मुबारकबाद तो पाकिस्तानी तफ्तीशी इदारों को दे रही हूँ जिन्होंने कमाल जाफिशानी और उनकी अनथक मेहनत से रायवंड फॉर्म की हुरमत को पामाल करने वाले, कौमी सलामती को दाव पर लगाने वाले और दुनिया के खास तरीन लोगों के मोर को खा जाने वाले नहंजार, बदकिरदार, बदकुमाश बिल्ले को गिरफ्तार कर लिया। कितनी खुशी की बात है, ऐसे लम्हात कौमों की जिंदगी में शाजो नादर ही आते हैं जो कौम का इतना बड़ा मुजरिम गिरफ्तार कर लिया जाए। पाकिस्तान की तारीख को बेदरे कत्ल करने वाले कातिल आज तक गिरफ्तार नहीं हुए, मुल्क को बेच देने वाले आज तक नहीं पकड़े गए, इस्लाम के नाम पर मुसलमानों की गर्दनों से फुटबॉल खेलने वाले और उनके मद्दा सिरा नहीं पकड़े गए और कौम का सबसे बड़ा मुजरिम बिल्ला पकड़ा गया। लेकिन अब क्या होगा, उम्मीद यह है कि कमेटी बनेगी जिसमें चिड़िया, बंदर और शेर शामिल होंगे। जवाब में मोर को खाने वाला कौमी मुजरिम भी कमेटी बनाएगा, फिर दोनों कमेटियां अपने इजलास शुरू करेंगी और फिर अवाम खुशखबरी सुनेंगे। सारी बात खुशखबरी की है, कमेटी कमेटी के इस खेल में खुशखबरी कैसे निकलेगी और कहां से मिलेगी और वो खुशखबरी असल में होगी किसके लिए। क्या वजह है कि मौजूदा तरीकेकार में मौलाना फजल रहमान किसी खुशखबरी की उम्मीद छोड़ चुके हैं, इस पर प्रोग्राम में हम बात करेंगे और साथ साथ ये भी जानने की कोशिश करेंगे कि जो मदारस हैं, मदारस पर सऊदी असर रसूख कितना काबिल कबूल है। आज प्रोग्राम में हमारे साथ मौजूद हैं मजहबी रहनुमा हैं अंसारुल उम्मा के मौलाना फजल रहमान खलील साहब, हमें ज्वाइन किया है अलामा अमीन शहीदी साहब ने, मजहबी रहनुमा हैं, मजलिस वहदतुल मुस्लिमीन से आपका ताल्लुक है, JUF से हमें ज्वाइन किया है जान अचगजई साहब ने और JUIF से हमें ज्वाइन किया है और हमारे साथ साहबजादा हामिद रजा साहब मौजूद हैं सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल से। एक ब्रेक लेंगे, ब्रेक के बाद बात करेंगे, देखते रहेगा न्यूज भी। फजल रहमान खलील साहब, आपसे मैं शुरू करूंगी, ये सऊदी अरब को हमारे मदारिस में क्या इंटरेस्ट है? उनके वुजरा यहाँ आते हैं, उनके जैसे अभी वजीर आए और वफाकुल मदारिस की कॉन्फ्रेंस में शिरकत की, खिताब भी किया और ऐलामिया भी फिर ये जारी हुआ कि शरीयत में जो मुसल्ला जद्दोजहद है वो दुरुस्त नहीं है, तो ऐसा क्या इंटरेस्ट है उनका हमारे मदारिस में आपके ख्याल में?
बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हमारे मदारिस पाकिस्तान के जो हैं, जिसको वफाकुल मदारिस के नाम से याद किया जाता है
जी,
वो आज़ाद हैं। सिर्फ सऊदी अरब नहीं बल्कि मैं समझता हूँ कि इसके अंदर दुनिया भर के, मिस्र की भी बड़े बड़े अकाबरीन, उलमा, कुरा हजरात आते रहते हैं और मुल्कों के भी, यमन के भी और बड़े बड़े उलमा अकाबरीन आए हैं
जी।
ये कोई नई बात नहीं है कि सऊदी अरब का कोई आदमी आया है और किसी मदरसे के अंदर जो है उसने बयान कर लिया है। ये एक मदारिस को बदनाम करने की एक साजिश है। मदारिस के ख़िलाफ़ एक मुनज़्ज़म तरीके से प्रोपेगेंडा किया जा रहा है कि ये दहशतगर्दी के अड्डे हैं और इस दहशतगर्दी के पीछे सऊदी अरब का हाथ है। मैं समझता हूँ कि इस वक्त पाकिस्तान की बका और पाकिस्तान की सलामती के ये मदारिस ज़ामिन हैं। पाकिस्तान के मदारिस के अंदर दहशतगर्दी नाम की कोई चीज़ नहीं है। पाकिस्तान के मदारिस किसी गैर मुल्की मदद से वो यानी बेनियाज हैं। अलबत्ता बिरूनी मुल्क,
इतने अच्छे मदारिस हैं तो वो अपने यहाँ क्यों नहीं खोल लेते सऊदी अरब वाले?
क्या
मदारिस इतने अच्छे हैं? मदारिस तहफ़ुज़े, मदारिस कॉन्फ्रेंस में शिरकत करना कोई छोटी बात नहीं है?
देखिए, मैं समझता हूँ ये कोई बड़ा जुर्म तो नहीं है। कॉन्फ्रेंस के अंदर तो दुनिया भर के अंदर जो है हमारे लोग नहीं जाते बाहर के कॉन्फ्रेंसों के अंदर। میں کئی مرتبہ بیرونی ملک جو ہے اس قسم کے دینی پر فنکشن میں گیا ہوں, سوڈان گیا ہوں, سعودی یعنی دبئی گیا ہوں, میں
اور کتنے ملکوں میں جاتے ہیں نا, ریاست کے طور پہ ادھر جانا یہ تو پھر بڑی بات ہے نا.
میں یہ سمجھتا ہوں کہ ریاست کے طور پر بھی اگر کوئی جاتا ہے تو ہمارے مذہبی امور کے جو یوسف صاحب ہیں وہاں کے مذہبی لوگوں کو جا کے ملتے ہیں, تو اس کا معنی یہ ہے کہ جا کے وہاں ان کو پیسے تقسیم کرتے ہیں.
الزام تو لگے گا نا.
نہیں, الزام کس پہ نہیں لگتا؟ کیا ہمارے ملک پہ الزام نہیں لگتا؟ اب تو ہماری پوزیشن یہ بن چکی ہے کہ ہمارے ملک کو اگر سعودی عرب نے پیسے دیے ہیں تو اس پر بھی جو ہے وہ ہم
تلنگڑا اٹھے ہیں. خاص مکتب فکر کے مدارس میں جب آپ جائیں گے,
دیکھیں نا,
جن مدارس پر ٹیگ لگا ہوا ہو ایک خاص مکتب فکر کا, تو پھر تو الزامات لگیں گے نا.
کیوں لگے گے الزامات؟ اگر کوئی پروف ہے پیسے دینے کا تو ضرور لگانے چاہیے, لیکن میں سمجھتا ہوں کہ اگر کوئی آ کے کوئی یا تو گفتگو ایسی اس نے کی ہے کہ اس نے کہا ہو کہ ہم پاکستان کے مدارس کو جو ہے وہ پیسے دیتے ہیں, یا کوئی کسی کے پاس پروف ہو تو ٹھیک ہے, اس پر گفتگو کی جا سکتی ہے.
پالیسی میں یہی بات تو کہی گئی کہ جہاں فنڈنگ کی گئی ہے ان جگہوں ان کو دیکھا جائے گا. نیشنل سیکیورٹی پالیسی میں یہ بات کی گئی ہے, اور وفاق المدارس نے کہا کہ ہم اس نیشنل سیکیورٹی پالیسی کو نہیں مانتے, اگر مدارس کو چھیڑنے کی کوشش کی گئی تو اعلان جنگ ہوگا. تو یہ تو ان آپس کی باتوں میں تضادات سامنے نہیں آ رہے؟
نہیں, ایک میں تھوڑا سا,
جی جی,
اس میں کوئی تضادات نہیں آ رہے, کیونکہ مدارس کے حوالے سے جو وفاق المدارس کا موقف ہے وہ حق اور سچ پہ مبنی ہے. اگر مولانا فضل الرحمان صاحب نے کوئی بات کی ہے, کیونکہ مدارس ملک کی بقا اور ملک کی سلامتی کی امانت ہے, اگر ان کو چھیڑا گیا کیوں چھیڑیں گے؟ اگر دہشت گرد ہیں تو پکڑ کے سامنے لو, قانون کے قانونی ان کو کاروائی کرو,
ٹھیک ہے.
لیکن 14,000 مدرسے وفاق یعنی وفاق المدارس کے تحت پاکستان میں 14,000
خود بات کر رہے, 18,000
مدارس موجود ہیں.
جب خود کہا جا رہا ہے
مدارس کے اندر یہ رفاعی ادارے ہیں, یہ ملک میں جو اب تعلیم کا ہم ڈھڈورا پیٹتے ہیں کہ ملک میں جہالت ہے, یہ تو ایک ایسی این جی اوز ہیں کہ جو حکومت کے خرچے پہ نہیں چلتی, خود اپنا خرچہ برابر کر کے ملک کے لیے تعلیم کا نظام اور بندوبست کر رہے, ان کے خلاف واقعتاً اگر آپریشن کیا گیا تو ملک حقیقت میں میدان جنگ بنے گا.
اچھا علامہ امین شہیدی صاحب, پھر یہ ہو کیا رہا ہے؟ دیکھیں, ایک جانب کہا جا رہا ہے نا کہ شریعت میں مسلح جدوجہد جو ہے وہ درست نہیں ہے, یہ وفاق المدارس کے پلیٹ فارم سے یہ بات ہو رہی ہے, اور اسی پلیٹ فارم سے یہ بات بھی ہو رہی ہے کہ اگر مدارس کو چھیڑنے کی کوشش کی گئی تو اعلان جنگ ہوگا. تو یہ ہمارے مدارس کی جو ڈوریاں ہیں یہ کہیں اور سے ہلائی جا رہی ہیں؟ کیا حکومت ہمارے مدارس پر جو سعودی اثر و رسوخ ہے وہ بڑھانے کا موقع فراہم کرے؟
بسم اللہ الرحمن الرحیم. میں آپ دونوں کی گفتگو سن چکا ہوں, اور ہمارے فضل الرحمان خلیل صاحب کا جو جواب تھا وہ بھی سن چکا ہوں. میں ظاہر ہے خلیل صاحب کا بڑا احترام کرتا ہوں, میرے دل میں بڑی عزت ہے ان کی. دیکھیں, کچھ حقائق ایسے ہیں جن کی طرف ہماری توجہ ہونی چاہیے, اور ہمیں کھل کے بات کرنی چاہیے ان حقائق پہ, چونکہ آپ جتنا بھی اس کے اوپر پردہ ڈالیں گے اس سے حقائق تو چھپ نہیں سکتے, لیکن لوگوں کے ذہن انتشار کا شکار ہوں گے اور اس سے پھر نگیٹیوٹی پھیلے گی. ہمیں برملا طور پر اس بات کا اعتراف کرنا چاہیے کہ ہمارے ملک کے اندر بیرونی ممالک کی انوالومنٹ ہے, اعتراف کرنا چاہیے, یہ حقیقتیں ہیں. چاہے کوئی بھی ملک ہے, یہ کسی خاص ملک کی میں بات نہیں کر رہا, ممالک کی انوالومنٹ ہے. ہمیں برملا طور پر اس بات کو تسلیم کرنا چاہیے کہ ہمارے ملک کے اندر موجود مدارس میں پیسے جو آتے ہیں وہ باہر سے آتے ہیں. میں ایسے بہت سارے بینک آفیسرز سے آپ کو ملا دیتا ہوں براہ راست, جو بتاتے ہیں کہ ہر مہینے اس بینک کے اس اکاؤنٹ سے فلان مدرسے کو 1 کروڑ روپیہ, 2 کروڑ روپیہ, 3 کروڑ روپیہ کس طرح سے جاتا ہے, کس طرح سے ٹرانسفر ہوتا ہے, اور یہ سارے پیسے باہر سے آتے ہیں. اس لیے یہ کہنا کہ نہیں بھائی باہر سے پیسے نہیں آتے, میرا خیال ہے حقائق سے منہ چرانے والی بات ہے, پیسے تو آتے ہیں. میں جو بات کرنا چاہوں گا وہ یہ ہے کہ مدارس کو آزاد ہونا چاہیے, باہر کے ممالک کو ہمارے مدارس پر اثر انداز بالکل بھی نہیں ہونا چاہیے, اور اس کی اجازت بھی نہیں ہونی چاہیے. باہر کے ممالک سے اگر آپ کا کوئی علمی تعلق ہوتا ہے تو اس علمی تعلق پر کسی کو کوئی اعتراض نہیں ہوگا, اس لیے کہ علم کو فروغ ملنا چاہیے. لیکن اگر باہر کے ممالک کے ایجنڈے کے مطابق ہمارے مدرسے کام کرنا شروع کر دیں, اور اس کے بعد وہاں سے جو نرسری تیار ہو رہی ہو, پروڈیوس ہو رہی ہو, وہ اس ملک کی جڑوں کو کھوکھلا کرنے کا باعث بنے, تو پھر یہ میرا خیال ہے کسی بھی پاکستانی کے لیے مناسب.
تو ہم یہ موقع کیوں دے رہے ہیں حکومت مدارس پر جو سعودی اثر رسوخ ہے, کیا یہ فائدہ مند ہے ہمارے لیے؟
میں اسی طرف آ رہا ہوں, میں اسی طرف آ رہا ہوں. دیکھیں, اس وقت میں سعودیہ کا نام نہیں لینا چاہتا, ورنہ جو ہے فوری طور پر تعصب والی بات شروع ہو جاتی ہے, اور میں نہیں چاہتا کہ ہم تعصب والی بات کریں. ہم بات کریں جو معاشرتی حقیقتیں ہیں, ان حقیقتوں کی. اس وقت آپ کو معلوم ہے کہ سعودیہ کا ایک اسٹیٹ کی حیثیت سے دنیا کے مختلف ممالک کے اندر کیا رول رہا ہے، یمن میں کیا رول ہے، لبنان میں کیا رول ہے، الجزائر میں کیا رول ہے، بحرین میں کیا رول ہے، افغانستان میں کیا رول ہے، لیبیا میں کیا رول ہے، سیریا میں کیا رول ہے، مصر میں کیا رول ہے. یہاں پر ضروری نہیں ہے کہ کوئی ملک شیعہ ہو، کوئی ملک سنی ہو، یہ ضروری نہیں ہے. یہ ہے مفادات کی جنگ. اس مفادات کی جنگ میں جس کے بھی مفادات کو خطرہ ہوگا یا جس سے بھی مفادات کو خطرہ ہوگا وہاں پر یہ ممالک اپنا اثر و رسوخ بڑھا کر ان نقصانات کو کم کرنے کی کوشش کرتے ہیں اور اپنے مفادات کو سیکیور کرنے کی کوشش کرتے ہیں. جس کی زندہ مثال مصر ہے. مصر کے اندر ایک جمہوری حکومت آئی مرسی کی، اخوان المسلمین کی حکومت تھی، آئیڈیالوجیکلی بہت سارے مشترکات بھی ان کے سعودیوں کے ساتھ تھے، لیکن اس کے باوجود
سعودیہ میں ٹھن گئی ہے، لیکن دونوں ایک مکتب فکر
اس کے باوجود وہاں پر ایک فوجی ڈکٹیٹر کو $20 ارب سعودیہ نے دیے، امریکیوں کی پوری حمایت کی، ان کو سپورٹ کیا، اس جمہوری حکومت کا تختہ الٹا اور اس کے بعد اس اسلامی جماعت کو وہاں پر انہوں نے بین قرار دے دیا، دہشت گرد قرار دے دیا. یہاں اس کا مطلب یہ ہے کہ ان کے مفادات ہیں.
ہمارے یہاں اس کے کیا مضمرات ہوں گے ذرا اس
میں پاکستان کے حوالے سے بھی کہتا ہوں کہ پاکستان میں گزشتہ 30 سالوں کے اندر سعودی عرب نے جس طرح سے ہر شاہراہ پہ، ہر بڑی سڑک کے اوپر، ہر آبادی کے اندر مسجدیں اور مدرسے قائم کر کے جس نرسری کی تربیت کی ہے، اس کا نتیجہ آج ہم طالبان کی صورت میں دیکھ رہے ہیں. یہ ایک حقیقت ہے کہ طالبان اسی نرسری کی پیداوار ہے، اور اس طرح کی چیزیں جتنی آگے بڑھیں گی آپ کا ملک مزید خطرات سے دوچار.
ٹھیک ہے جان چکزی صاحب، آپ کیا سمجھتے ہیں؟ دیکھیں، چونکہ کہا یہ جا رہا ہے کہ جو اس وقت وفاق المدارس ہے نا، وہ اس پر سعودی عرب کا اثر رسوخ بڑھ رہا ہے، تو کیا یہ ہماری سرکاری جو پالیسی ہے اس کا حصہ ہے؟ اور دوسری بات یہ بھی کہی جا رہی ہے، جو ابھی پہلے بھی بات کی گئی، کہ جو وفاق المدارس سے کنیکٹڈ جو لنکڈ مدارس ہیں نا، وہ ایک خاص مکتب فکر جو ہے اس کا ٹیگ اس پر لگا ہوا ہے، اور وہ مکتب فکر سعودیز جو ہیں ان کا فیوریٹ ہے.
پہلی بات تو یہ، آپ ایک الزام کے طور پہ پیش کر رہی ہے. اگر اس میں صداقت ہے تو ریاست پاکستان کو یہ کھلی چٹی ہے کہ وہ اسکروٹنی کرے ہر مدرسے کی. اس کے لیے لا ہے، 2004 میں ایک لا بنی تھی، اس میں یہ فیصلہ کیا گیا.
سیکیورٹی پالیسی میں وہ کیا کر رہے ہیں؟ یہی تو وہ کر رہے ہیں جس کو ماننے سے انکار کیا جا رہا ہے.
سیکیورٹی پالیسی میں اس کے لانے کی ضرورت کیوں پڑی؟ کیونکہ ہم نے آلریڈی ایکسپٹ کیا اسکروٹنی حکومت کی. اگر آپ کوئی مدرسہ رجسٹر کریں گے، آپ کی فائنینسز کی چیک ہوگی، آپ کی کریکولم کی چیک ہوگی، اور آپ کی مینجمنٹ کی چیک ہوگی. ٹھیک ہے، اس کے لیے پروسیجر سب کچھ ہے. اگر حکومت کو کوئی اعتراض تھا تو اس کو ایک تھریٹ کے طور پہ سیکیورٹی پالیسی میں پیش کرنے کی بجائے ہمارے ساتھ بیٹھتے، وفاق المدارس سے بیٹھتے کہ بھی یہ مسئلہ ہے. مثلاً اگر
آپ کو کیوں جا رہے ہیں، آپ مسترد کیوں کر رہے ہیں سیکیورٹی پالیسی؟
ہم یہ کہہ رہے ہیں کہ یہ ایک ایجنڈا ہے. کچھ این جی او جو ڈالر لیتی ہیں، ویسٹ میں ایک پرسپشن ہے کہ ٹیررزم مدرسے پیدا کرتی ہے، جو غلط ہے. اگر مدرسے
آپ الزام لگا رہے ہیں،
نہیں، یہ کچھ این جی او پیدا کر، یہ بدنیتی ہے. اگر ہمارے مدرسے ٹیررسٹ کی نرسری ہوتی تو آج ہم لاکھوں طالبان ٹیررسٹ کی بات کرتے. آج اسی جو کل ایک پیغام آیا ہے کہ مسلح جدوجہد منع ہے، یہ غیر اسلامی ہے، اس سے پہلے کانفرنسیں ہوئی ہیں. لہٰذا
اسی میں اعلان جنگ بھی ہو گیا.
اسی ایک پورے مکتب فکر کو، ایک پوری مدرسے کا ایک نیٹورک ہے جس میں اس ملک کے لیے فری ایجوکیشن ہے، لاجنگ ہے. حکومت ایک روپیہ بھی دینے کے لیے تیار نہیں ہے. کیریکولم میں اصلاحات کے لیے ایک کمپیوٹر دینے کے لیے تیار نہیں ہے، اور کہہ رہے ہیں کہ جی صرف آپ جو ہے ٹیرس پیدا کر رہے ہیں.
پیسہ کہاں سے آتا ہے؟ باہر سے آ رہا ہے نا. اگر باہر سے آ رہا ہے پیسہ دیں گے تو کچھ اپنی باتوں کو بھی تو منوائیں گے. باہر سے آنا
کوئی گناہ ہے؟ اگر ایک مخیر حضرات بیٹھے ہیں باہر سے، وہ پیسے دے رہے ہیں، تو حکومت دے، پھر حکومت چلا سکتی ہے این جی اوز کو، نہیں مدرسوں کو. دوسری بات یہ کہ پیسے اگر سعودی عرب کے برے ہیں تو آفیشیل ہمیں ملیں. مسجد اگر بنانا برا ہے تو فیصل مسجد بھی برا ہے.
این جی او بھی باہر سے پیسہ لے رہی ہے، مدارس بھی باہر سے پیسہ لے رہے ہیں، فرق کیا ہے پھر؟
تو آپ اسکروٹنی کریں. حکومت کو کسی نے منع کیا ہے؟
وہ تو آلریڈی لا بنی ہے، سیٹلڈ ڈیبیٹ ہے.
کیوں ہم یہ تاثر دے رہے ہیں کہ ہم اباؤ لا ہیں، ہم حکومتی اسکروٹنی کو نہیں مان رہے ہیں؟ جب آپ نے سیکورٹی پالیسی کا یہ بنا دیا، اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ سمجھتے ہیں روٹ کاز مدرسے ہیں، جو ایک بڑا جھوٹ ہے.
مولانا صاحب یہ کیوں کہتے ہیں کہ اگر مدارس کو چھیڑا گیا تو
اس لیے کہ اگر کوئی ٹیررس پیدا کر رہے آپ جائیں ان کو اریسٹ کریں. اس کے علاوہ اور آپ کو کیا چاہیے؟ حکومتی اسکروٹنی ہے. اس کے علاوہ اگر کوئی دوسرا پرابلم ہے آپ جائیں ان کے ساتھ بیٹھیں.
تو حکومت نے یہی کہا نا کہ اکاؤنٹس دیکھیں گے ان کا سورس آف انکم دیکھیں گے. حکومت
پیٹی ہے. سیکیورٹی کاؤنسل میں آپ نے بیوروکریٹ سے لکھوا کے صرف یہ تاثر دیا دنیا کو ویسٹ کو خوش کرنے کے لیے کہ جو ٹیررزم کا روٹ کاز ہے مدرسہ ہے اور ایک خاص مکتبہ فکر کے مدرسے ہیں جو میرے خیال میں بدیانتی کے علاوہ کچھ نہیں.
حامد رضا صاحب, مدارس کو چھیڑنے کی کوشش کی گئی تو اعلان جنگ ہوگا. آپ لوگوں کے بھی تو مدارس ہیں نا, تو اور آپ یہ بھی جانتے ہیں کہ سیکیورٹی نیشنل سیکیورٹی پالیسی میں واضح طور پر واضح لائحہ عمل اس حوالے سے بتا دیا گیا ہے, تو اور جو بتایا گیا اس سے شاید وفاق المدارس کو اتفاق نہ ہو. آپ کو اتفاق ہے, آپ کیا کہتے ہیں اس کے متعلق؟
بسم اللہ الرحمن الرحیم. سب سے پہلے تو پرس بھی صرف دو تین باتیں میں بڑے اختصار کے ساتھ کلیئر کر دوں گا اسی سے ریلیٹڈ جو آپ نے کوشچن کیا, کہ ہم یہ سمجھتے ہیں کہ کسی بھی پالیسی کے حوالے سے وفاق المدارس نے جو اپنا موقف دیا یہ ان کا حق ہے اور کانسٹیٹیوشنل حق بھی ہے, شرعی طور پہ حق ہے. سو اگر انہوں نے اس کا انکار کیا تو یہ حکومت کو سوچنا چاہیے کہ جن لوگوں کو مذاکرات کے لیے وہ آگے لے کے آئے ہیں ان کا طرز عمل کیا ہے. دوسری بات,
صاحب ایک سیکنڈ اس چیز کو مزید ذرا کلیئر کر دیجیے گا. میں آپ سے یہی میں چاہتی ہوں آپ اس پوائنٹ کو کلیئر کریں کہ اگر وفاق المدارس کو اعتراض ہے اس حوالے سے تو انہیں یہ اعتراض کیوں ہیں, اور آپ لوگوں کے بھی تو مدارس ہیں نا, آپ لوگوں کو اعتراض کیوں نہیں ہے اس حوالے سے؟
ہماری تنظیم جو ہمارے مدارس کی ہے وہ تنظیم المدارس پاکستان ہے. دیکھیں ہمارا نقطہ نظر یہ ہے کہ پاکستان میں آفیشلی طور پہ اس چیز کو ڈکلیئر کیا گیا ہے کہ ایک تو ہمارے کچھ مدارس کو بیرونی فنڈنگ ہے اور دوسرا ہمارے مدارس دہشت گردی میں ملوث ہیں. میں تمام کی بات نہیں کر رہا ہوں یا میں کسی ایک مخصوص سیکٹ کی بات نہیں کر رہا, یہ میری بات کو ذرا کڑلی تحمل سے سنا جائے. ہم یہ کہتے ہیں کہ مدارس وہ کسی بھی سیکٹ کے ہوں چونکہ وہ پاکستان کی سب سے بڑی این جی او, پاکستان میں غرابا کو فری ایجوکیشن پرووائڈ کرنے کا سب سے بڑا ذریعہ ہے, ان کو معاشرے میں کارآمد شہری بنانے کا سب سے بڑا ذریعہ ہے, تو کچھ ایسی کالی بیڑیں جو ان عناصر میں شامل ہو کے مدارس کی بدنامی کا سبب کر رہی ہیں تو ان کا سدباب ضروری ہونا چاہیے. اور ہم دیکھیں یہ بات تو آفیشلی ان آفیشلی بہرحال تسلیم کی جا چکی ہے کہ انٹرنیشنل فنڈنگ بھی موجود ہے اور ہمارے مدارس دہشت گردی میں ملوث بھی ہیں. اور میں آپ کو اس حوالہ سے بڑی ذمہ داری کے ساتھ آپ کو اوپنلی میں آپ ایک فکر دینے لگا ہوں. فیصلہ آباد میں ایک مخصوص طبقہ فکر کا میں ان کو نامینیٹ نہیں کرتا, اگر آپ پوچھیں گے تو انشاءاللہ میں ڈیٹیل بھی دے دوں گا. ان کی ایک یونیورسٹی بن رہی ہے, 85 کروڑ روپیہ فنڈ ان دا لاسٹ 3 ایئرز اس یونیورسٹی کو پرووائڈ کیا گیا ہے. میرا سوال یہ ہے کہ مدارس جو این جی اوز ہیں پاکستان کے لوگوں کا جو مہیا حضرات ہیں ان کا کام ہے کہ وہ اس کو فنڈنگ پرووائڈ کریں اور ان کا کام ہے کہ وہ ان معاملات کو دیکھیں, نہ کہ یہ کہ آپ اس میں اس طریقے سے بیرونی مداخلت
کریں. دوسرا آپ یہ سمجھتے ہیں صرف اس سعودی وزیر کے وفاق المدارس جانے کو کیسے دیکھتے ہیں؟ کیا آپ سمجھتے ہیں ہمارے مدارس پر یہ سعودی اثر رسوخ ہے؟ آپ سمجھتے ہیں, آپ کی رائے؟
میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ کھلم کھلا پاکستان کے اندرونی معاملات کے اندر مداخلت ہے. پاکستان سعودی وزیر کیا پاکستان میں دنیا کے کسی بھی ملک کے آفیشل کو یہ اجازت نہیں ہونی چاہیے کہ وہ پاکستان کے مدارس یا یونیورسٹیز کے اندر جا کے بیٹھ کے وہاں کو لوگوں کو ڈکٹیٹ ٹرمز کرے. اور میں ایک بہت انتہائی خطرناک سٹیٹمنٹ کل سامنے آئی ہے جو تمام آج اخبارات کی زینت بنی
ہے, آپ کے مدرسے میں جا کے جا سکتی ہے وہاں لاہور کے اندر, تو سعودی جو ہے وہ تو ہمارا مذہبی ہے. آپ کے مدرسے جامعہ نعیمیہ لاہور کے اندر, جامعہ نعیمیہ لاہور کے اندر جو ہے امریکی سفیر گیا ہے
وزٹ کرنا اور ہے, کانفرنس سے خطاب کرنا اور ہے.
نہیں, مدرسے کے اندر گیا بقایا طور پر گیا. آخر امریکہ کا کیا تعلق ہے وہ جامعہ نعیمیہ کے اندر جانے کا؟ اگر سعودی عرب کا آدمی جو ہے وہ نہیں جا سکتا تو امریکی جو پاکستان میں سفیر ہے وہ جا سکتا ہے؟
تقریب کی تقریب تقسیم انعامات میں کبھی بھی کوئی امریکی نہیں گیا, مکمل ذمہ داری سے کہہ رہا ہوں.
اگر امداد کی بات کرتے ہو تو
کل وہاں پہ کھڑے ہو کے طالبان مذاکراتی کمیٹی کے جو سربراہ ہیں سمیع الحق صاحب, انہوں نے یہ سٹیٹمنٹ دی ہے جو کہ حکومت کے لیے اب سب سے انتہائی چیز ہے, لمحہ فکریہ ہے کہ اگر حکومت اور طالبان کے مذاکرات ناکام بھی ہو گئے تو ہم کسی صورت میں آپریشن کی تائید نہ کریں گے نہ ہونے دیں گے.
جواب دے دیں فضل الرحمان خلیل صاحب, پھر ذرا ایک دوسرے ٹاپک پہ بات کرتے ہیں, آگے بڑھیں گے.
ایک بات تو انہوں نے فرمائی ہے کہ سعودی عرب مداخلت کر رہا ہے
امین شہیدی صاحب نے,
جی جی یمن میں بھی کر رہا ہے, فلاں بھی کر رہا ہے, فلاں بھی کر رہا ہے, ہم ان کی مداخلت کو درست نہیں سمجھتے جہاں کر رہا ہے. لیکن انصاف کا تقاضا یہ ہے کہ ایران بھی بھرپور طریقے سے اپنا کردار ادا کر رہا ہے.
ارے ہم ایران اور سعودی عرب کی بات نہیں کر رہے ہیں, ہم کہہ رہے ہیں جو بھی ملک ہے
اس لیے ہمیں انصاف کا تقاضا ہونا چاہیے. اب میں سمجھتا ہوں کہ پاکستان کے اندر ایران نے بھی کافی جو ہے امام بارگاہیں بنائی ہوں گی, یقیناً بنائی ہوں گی, اور ہمارے لوگ وہاں جاتے ہیں فنڈ لیتے ہیں, ہمارے مسئلہ کے علماء بھی ایران جاتے ہیں وہاں سے آتے ہیں. تو یہ کیا ہے کہ سعودی عرب کے کوئی آیا تو ہم نے اس کو پہاڑ بنا دیا؟ کیا سعودی, کیا ایران,
یہ ہمارا ملک میدان جنگ ہے؟
ہاں یہ بات ہے, ہم اپنا تعصب ظاہر کرتے ہیں.
اگر میری بات مکمل ہو جائے,
تھوڑی سی میری بات, اگر فنڈ کی بات ہوتی ہے, میرے خیال میں سعودی پاکستان گورنمنٹ کو اس موقع کے اوپر ان تمام مدارس جن کے لیے بحر سے فنڈ آتا ہے, آخر گورنمنٹ کو کیا مجبوری ہے کہ وہ اس چیز کو سامنے نہیں لاتی؟ نمبر ایک. نمبر دو یہ ہے کہ جیسے کہ بتایا جاتا ہے کہ یہ مدارس دہشت گردی کے اڈے ہیں. میں آج سما ٹی وی کے توسط سے ایک بات کرنا چاہتا ہوں, پاکستان کا کوئی مدرسہ میں چینل سے کہہ سکتا ہوں کہ کوئی ایک مدرسہ ثابت کر دیا جائے کہ جس میں اسلحہ ہو, جس کے اندر دہشت گردی ہوتی ہو, تو ہم اس بات کو بالکل ایگری کریں گے کہ اس مدرسے کو ختم ہونا چاہیے, اس مدرسے کو نہیں ہونا چاہیے. لیکن یہ اعلان تو ہوتے ہیں دہشت گردی کے انڈے, آج تک کوئی ایک مدرسے کو کسی نے دہشت گرد کرا دیا؟
نمبر دو
میں بتاتا ہوں,
میں آتا ہوں آگے. یہ مقدمے کے حوالے سے جو لوگ پکڑے گئے ہیں وہ کہتے ہیں نا کوڑا خطک سے اڑ کے آئے ہیں,
جو لاہور سے پکڑے گئے ہیں وہ کہاں سے, وہ مدرسہ تھا, وہ یونیورسٹی تھی, جو کراچی سے پکڑے گئے وہ یونیورسٹی تھا.
نہیں میں بتاتا ہوں آپ کو اسلحہ کی جہاں تک بات آتی ہے, اس وقت پچھلی مرتبہ اسلامی یونیورسٹی سے یہ یونیورسٹی یہ مدرسہ نہیں ہے, پنجاب یونیورسٹی یہ مدرسہ نہیں ہے, ملتان کی ایک یونیورسٹی کے اندر کالج کے اندر جو ہے وہ لا کالج ہے اس کے اندر. آخر عجیب بات ہوتی ہے کہ یونیورسٹی اور کالجوں میں اسلحہ پکڑا جائے اور وہاں فائرنگ ہوتی ہے, دونوں طرف لوگ مارے جاتے ہیں, لیکن کبھی ان کے خلاف حکومت نے ایکشن نہیں لیا اور ہم بھی ان کے خلاف کچھ ایکشن نہیں ہوتے. مدرسے میں ہم چیلنج کر کے کہتے ہیں کوئی ایک مدرسہ بتا دو کہ دہشت گردی کا اڈا ہے, ہم اس کو اگر نہ ختم کریں حکومت کو کھلے اختیار. اگر ایسا نہیں,
طالبان کے جو رہنما اپنے ساتھ حقانی لگاتے ہیں وہ کہاں سے پڑے ہوئے ہیں؟
جی
طالبان کے جو رہنما اپنے ساتھ حقانی لگاتے ہیں وہ کہاں سے, اکوڑا کٹک سے پڑے ہوئے ہیں یا نہیں؟
بالکل, جو لوگ حقانی لگاتے ہیں, کیونکہ ایک دارالعلوم حقانیہ کے جو بانی تھے عبدالحق حقانی
سے پڑھے,
حقانی
جو لوگ حاجی نہیں ہیں وہ کہاں سے پڑھے؟ لندن اسکول آف اکنامکس, یال یونیورسٹی, نیو یارک, وہ کسی مدرسے سے تو نہیں پڑھے.
یہ احرار الہند جو ہے یہ کون ہے, کیا اس کا کبھی طالبان سے کوئی تعلق رہا؟ ذرا اس کو بھی کلیئر کر دیں گے, یہ چیز میں آپ سے پوچھنا چاہ رہی تھی.
دیکھیں احرار الہند کی تو طالبان نے مذمت کی تھی ہے اور ہم بھی مذمت کر رہے ہیں,
تحقیقات کا وعدہ بھی کیا, اعلی علمی کا اظہار بھی کیا طالبان نے سے, تو یہ کبھی کوئی حصہ نہیں رہے طالبان کا؟
بالکل, یہ تو نیا نام ہے, ہم نے بھی پہلی دفعہ سنا ہے, یہ کون ہے کون نہیں؟
ان کے رہنماؤں کو آپ نہیں جانتے جو ہیں؟
میں نہیں جانتا, ان میں سے کسی کو نہیں جانتا, اور میں نے پہلی دفعہ یہ نام سنا ہے احرار الہند کا.
ٹھیک,
میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ پاکستان کے خلاف ایک گہری سازش ہے, مذاکرات کو ناکام کرنے کے لیے اس قسم کے جو ہے وہ, جو ہی مذاکرات کا کوئی عمل شروع ہوتا ہے اور اس قسم کی چیزیں جو ہے نا وہ سامنے آتی ہیں.
ایک بات اور, پھر میں نے علامہ امین شہیدی صاحب سے بات کروں گی, طالبان میں اور طالبان کے جو تمام گروپس ہیں ان میں کیا ٹی ٹی پی سب سے بڑی جماعت نہیں ہے یا ہے؟
بالکل, اس میں تو کوئی شک نہیں,
سب سے بڑی جماعت ہے. پھر مولانا فضل الرحمان صاحب یہ کیسے کہہ رہے ہیں کہ ٹی ٹی پی سب سے بڑی جماعت نہیں ہے, اس سے بڑے بڑے بھی گروپس ہیں, اس سے بڑی جماعتیں ہیں, ان سے بھی مذاکرات ہونے چاہیے. فضل الرحمان خلیل صاحب تو کہہ رہے ہیں سب سے بڑی جماعت ہے.
اگر ٹی ٹی پی نے خود یہ بات کلیئر کر دی کہ بہت سے لوگ ہیں, بہت سے گروپس ہیں جو ان کی کہنا نہیں مانتے اور وہ تیار ہیں,
بڑے گروپ کوئی نہیں ہے,
وہ تیار ہیں.
انہوں نے کہا ٹی ٹی پی سب سے بڑی نہیں ہے.
نہیں, بڑی ہے.
انہوں نے کہا ہے کہ بہت سے گروپس ہیں جو ان کی بات نہیں مان رہے, اور ہم نے خود ابھی مینشن کیا احرار
اور ان سے بھی بڑے بڑے گروپ ہیں جن سے بھی مذاکرات ہونے چاہیے.
دوسری بات یہ
کہ
جن لوگوں کے ٹی ٹی پی کے خلاف ہم نے ایک معاہدہ کیا ہوا ہے, وہ جو ہے جسے گڈ طالبان آپ لوگ کہہ رہے ہیں, ان کو بھی ہم نے مذاکرات میں شامل نہیں کیا. آپ اگر ٹی ٹی پی کے ساتھ بات ڈیل ہوتا ہے,
نام بتا دیں
جو ہمارے
وزیرستان میں.
دوسری بات یہ کہ وہاں پہ جو ہے مومن میں,
میں
آپ کو یہ بتا رہا ہوں کہ جو شمالی وزیرستان میں کون ہے ہمارے, اس کے علاوہ کون طالبان ہے سب کو معلوم ہے،
آپ بتائیں نا، ہمیں بھی معلوم ہو جائے گا
جو حافظ گلبہادر صاحب ہیں
حافظ گلبہادر کی جنگ نہیں ہے،
جنگ نہیں ہے، جنگ نہیں ہے، تو ان کی تو ٹی ٹی پی کے خلاف
آپ کا معاہدہ ہے، اگر ٹی ٹی پی کے ساتھ ڈیل ہوتا ہے تو اس کا کیا بنے گا؟
بڑی بڑی جماعتوں کے نام بتائیں، پھر ٹی ٹی پی کیوں ظاہر کر رہی ہے کہ وہ لیڈ کر رہی ہے سب کو؟ آئی ایم
سوری، دوسری بات یہ حکومت کو سب معلوم ہے کہ کون کون ہے، یہ جو نام بتا رہے ہیں یہ وہی لوگ ہیں جو ٹی ٹی پی کا حصہ تھے،
ہم آپ سے جاننا چاہتے ہیں، مولانا صاحب نے کہا ہے
انٹیلیجنس نہیں ہے لیکن ہیں،
پھر کیسے کہہ دیا آپ؟
تو کون دھماکے کر رہے ہیں اگر یہ
نہیں، آپ اگر کہتے ہیں ہرال الہند ٹی ٹی پی کا حصہ تھا،
اگر نہیں ہرال الہند تو ہے لیکن آج نہیں ہے ٹی ٹی پی کا حصہ
ہے، وہ کہہ رہے ہیں، آپ کہہ رہے ہیں، آپ جانتے ہیں،
وہ خود کہہ رہے ہیں کہ ہم نہیں ہیں،
سوال یہ ہوتا ہے کہ اس کا کیا نام کون ہے، اس کا سربراہ کون ہے،
آپ یہ ثابت کرنا چاہتے ہیں،
اگر کسی کو یہ معلوم ہو اس کے گروپ کا نام بتا دیا جائے، جو بڑے بڑے گروپ
ہیں، اگر کہہ رہے ہیں سب کو پتا ہے، ہمیں تو نہیں پتا،
ہر تحریک طالبان
حکومت نے کتنا کہا ہے، 70 گروپ کا کہا ہے، پھر 60 کا کہا ہے، پھر 40 کا،
سب کا سربراہ ایک ہی ہے،
دیکھیں وہ کہہ رہے ہیں سب کا سربراہ ٹی ٹی پی ہے، تو تمام گروپ کو لیڈ
کر رہے ہیں، یہ دھماکے،
یہ ہمارا سوال ہے،
تو یہی تو آپ، اس کا مطلب کیا ہے، مطلب اس کا یہ کہ جب ہم ٹی ٹی پی سے مذاکرات کر رہے ہیں، اگر وہ وائلنٹ ہے، دہشت گرد ہے، دوسرے بھی ہیں، ان لوگوں سے کیوں مذاکرات نہیں کر رہے ہیں، جو ہمیں معلوم تو نہیں، انٹیلیجنس ایجنسیوں کو ہے، لسٹ ان کو پتا ہے،
میں نے پہلے بھی عرض کیا تھا، بغیر کسی تعصب اور بغیر کسی جذبات کے حقائق کی طرف آنا چاہیے اور ذرا غور کرنا چاہیے، دیکھیں طالبان کا مطلب کیا ہے، طالب علم، مدارس کے طالب علم، جب 1994 میں طالبان اٹھے تو پوری دنیا کو یہی بتایا گیا کہ یہ پاکستان کے مدارس سے اٹھے ہوئے طالب علم ہیں، یہ واضح ہے، اس کا مطلب یہ ہے کہ ہمارے مدارس میں کم یا زیادہ بہرحال اس شدت پسندی کی طرف ان طالبان کو یا بچوں کو دھکیلا گیا، تمام مدارس نہیں ہوں گے میں بھی قبول کر لیتا ہوں، لیکن بہرحال ایک بڑی تعداد مدارس کی ایسی تھی جنہوں نے ان نوجوانوں کو چاہے کسی بھی حوالے سے اس رستے پہ ڈال دیا، پہلی بات۔ دوسری بات یہ ہے کہ میں نے پہلے بھی عرض کیا تھا، ملک چاہے کوئی بھی ہو، یہ ہمارا ملک ہے پاکستان، اس ملک کے داخلی امور میں اگر کوئی باہر کا ملک مداخلت کرتا ہے اور یہاں کی سیاست میں چینجنگ لانے کی کوشش کرتا ہے اور یہاں کے مفادات کو نقصان پہنچاتا ہے، تو من حیث قوم ہماری ذمہ داری بنتی ہے کہ ہم اس کا رستہ روکیں، ٹھیک ہے، لیکن اگر ہم رستہ نہیں روکتے تو پھر ہم اپنے ملک کے مفادات کا سودا کر رہے ہوتے ہیں۔
ابھی آپ کیا مذاکرات کے طریقہ کار سے مطمئن ہیں؟ آپ مذاکرات سے مطمئن ہیں، اس کا جو انجام ہے اس سے پر امید ہیں؟ کیونکہ مولانا صاحب، مولانا فضل الرحمان صاحب نے تو بہت سے اعتراضات اٹھا دیے ہیں، تو کیا آپ کے پاس بھی کچھ، آپ کی بھی کچھ کنفیوژنز ہیں، ذرا یہ بتا دیں۔
دیکھیں مذاکرات کو میں کئی دفعہ کہہ چکا ہوں یہ بات کہ مذاکرات کے نتیجے میں یہ جو موجودہ صورتحال ہے اس میں بہتری کوئی نہیں آنی، بدتری آئے گی، بہتری نہیں آئے گی۔
حامد رضا صاحب، ذرا بریک کے بعد آپ بتائیے گا، کیونکہ آپ نے کچھ سوالات مذاکرات کے حوالے سے گورنمنٹ کے سامنے رکھے ہیں، تو کیا جوابات مل گئے آپ کو، اور کیوں آپ نے یہ سوالات دیے، کیا وہ سوالات تھے، بتائیے گا بریک کے بعد، دیکھتے رہیے گا نیوز بیٹ۔ اچھا حامد رضا صاحب، آپ نے حکومت کو مذاکرات جو طالبان سے ہونے ہیں اس کے حوالے سے کچھ سوالات دیے ہیں، تو وہ کیا سوالات ہیں، کچھ ان میں بڑے چیدہ چیدہ جو ہیں وہ ذرا بتا دیجیے، اور کیوں دیے آپ نے؟
ہم نے طالب حکومت سے یہ سوالات کیے تھے، اور اسلامی نظریاتی کونسل کو بھی ہم نے یہ سوالات بھیجے ہیں کہ کیا آپ نے قصاص اور دیت طلب کیا اکارڈنگ ٹو دا شریعہ آف پاکستان، کیا ریاست کے ریٹ کو جو لوگ ایکسیپٹ نہیں کرتے، جنہیں پاکستان کا آئین یا ہماری شریعت بھی باغی ڈکلیئر کرتی ہے، ان کے ساتھ مذاکرات کو بڑھانا بغیر ریاست کی ریٹ کو قبول کروائے، کیا یہ شرعی طور پہ جائز ہے، اور کیا ان کی کانسٹیٹیوشنل ویلیو ہے؟ یہ ہمارے ٹوٹل تقریباً 20 کے قریب کویشچنز تھے جو ہم نے حکومت سے کیے ہیں اور اسلامی نظریاتی کونسل سے بھی کیے ہیں، کہ وہ شریعت کے مطابق ہمیں ڈیفائن کرے کہ کیا حکومت یہ کر سکتی ہے یا نہیں کر سکتی۔
حامد رضا صاحب، اگر ان سوالوں کے جوابات آپ کو مل جاتے ہیں، آپ مطمئن ہو جاتے ہیں، تو کیا پھر آپ مذاکرات کی بھرپور طریقے سے حمایت کریں گے؟
الحمدللہ پارس بی بی، میں آج بھی مذاکرات کی بھرپور طریقے سے حمایت کے لیے تیار ہوں۔ میری بہت دو چھوٹی سی گزارشات ہیں، دیکھیے میں ان مذاکرات کا مخالف نہیں ہوں، میں یہ کہتا ہوں یا ہماری جماعت یہ کہتی ہے، سنی اتحاد کونسل اور اس کے دیگر ساتھی یہ کہتے ہیں کہ آپ دیکھیں جن لوگوں سے آپ مذاکرات کر رہے ہیں ان سے صرف دو باتیں منوا لیں، ایک تو یہ کہ وہ ریاست پاکستان کی ریٹ کو ایکسیپٹ کرتے ہیں، اور دوسرا یہ کہ چلیں آپ ان سے دیت نہ لیں، قصاص نہ لیں، چلیں آپ ان کو ایک بات پہ تو منوائیں کہ وہ 7,000 پاکستانیوں کو بہیمانہ طور پہ قتل عام کرنے سے پاکستانی قوم سے معافی تو مانگ لیں، یہ تو ہمارا جائز مطالبہ ہے۔ اگر آپ یہ دو مطالبات منظور کروا لیں تو 100 بسم اللہ پاکستان میں امن کس کو نہیں چاہیے. اور میں ایک اور بات واضح کروں, انتہائی جو در تشویشناک صورتحال سامنے آ رہی ہے وہ یہ ہے کہ مولانا سمیع الحق صاحب کی لائلٹی ہے دیٹ از ود طالبان, دیٹ از ناٹ ود دا اسٹیٹ آف پاکستان. وی آر پاسنگ دس اسٹیٹمنٹ فرام دا فرسٹ ڈے, اینڈ دا ریزن فار دیٹ از کہ آپ یہ دیکھیں کہ جب مذاکرات کا کام یہ ہوتا ہے کہ جائے کہ جب وہ دو پارٹیوں کے درمیان مذاکرات کروا رہا ہے تو پھر جو پارٹی باطل پہ رہے گی اس نے اس کے خلاف حق کا ساتھ دینا ہے. مولانا سمیع الحق صاحب نے تو پہلے ہی اپنے راستے کا انتخاب کر دیا کہ مذاکرات
وہ نمائندگی ریاست کی نہیں کر رہے, وہ طالبان کی ہی نمائندگی کر رہے ہیں.
تو نہیں میری دیکھیں نا, تو پھر وہ ریاست کی بات اتنے زور و شور کے ساتھ نہ کیا کریں, وہ پھر طالبان کی بات کیا کریں, وہ ریاست کو یہ نہ بتلایا کریں کہ جناب اگر آپ نے یہ کیا تو یہ ہو جائے گا, یہ کیا تو یہ ہو جائے گا. پھر یہ بات تو بہرحال ثابت ہوگی کہ ان کی لائلٹی طالبان کے ساتھ ہے جب وہ علل اعلان یہ کہتے ہیں کہ مذاکرات ناکام ہونے پر پاکستان میں کچھ تو خون کی ندیاں بہا دی جائیں گی, یا وہ یہ کہتے ہیں کہ مذاکرات ناکام ہو بھی گئے تو ہم آپریشن کی سپورٹ نہیں کریں گے. تو پھر حکومت نے اپنی آنکھوں پر جو پٹیاں باندھی یہ کھول لے.
مطالبات ہیں, جو سوالات ہیں, چھوٹا سا کامنٹ ذرا امین شہیدی صاحب اس پر کر دیں, کیا یہی سوالات آپ لوگوں کے بھی ہیں یا اس سے بھی ہٹ کے کچھ سوالات ہیں, کنفیوژنز ہیں جو آپ بھی جاننا چاہ رہے ہیں گورنمنٹ سے؟
نہیں, یقینی طور پر اس پر بہت دفعہ بات چیت ہو چکی ہے کہ اس وقت جو لوگ فرقواریت کا بیج بو کر پاکستان کو گزشتہ 30 سالوں سے جہنم بنا چکے ہیں وہ اس وقت طالبان کی گود میں ہیں, ان کے سربراہوں میں ان کا شمار ہوتا ہے, ان کے سیٹ اپ کا وہ باقاعدہ حصہ ہیں اور ایک آئیڈیالوجیکل ان کے اندر جو ہے تعلق موجود ہے. اب سوال یہ ہے کہ کیا یہ مذاکرات ہوتے ہیں اس کے بعد یہ لوگ توبہ تائب کر کے اپنی تمام تر ماضی کی ان غلطیوں اور گناہوں پر نادم ہوں گے اور اس سے ہاتھ ہٹا لیں گے, اٹھا لیں گے, یا پھر دوبارہ وہی کام شروع کر دیں گے؟ اس وقت جو ہے ایک مسئلہ ہمارا فرقواریت کا ہے, فرقوں کے نام پہ بے گناہوں کے قتل عام کا, اور دوسرا مسئلہ ہے بے گناہوں کو گلیوں اور کوچوں میں مارنے کا, اقلیتوں کو مارنے کا. تو ان چیزوں کو کون ایڈریس کرے گا, کون روکے گا؟ لہٰذا میں یہ سمجھتا ہوں کہ جن کے منہ کو خون لگ چکا ہے, آپ یہ دیکھیں ایک بہت بڑی فورس ہے اس وقت طالبان کے نام پر, ٹھیک ہے, ان کے منہ کو خون لگ چکا ہے, ان کو جنگ میں اس طرح سے ڈال دیا گیا ہے کہ اب ان کی زندگی کا کوئی اور مقصد باقی نہیں رہا. اب اگر امن بھی ہو جائے تو وہ اپنا وہ کام شہروں میں, گلیوں میں, کوچوں میں جاری رکھیں گے اور کبھی بھی یہ خون ریزی بند نہیں کریں گے.
اب جو مختلف مکاتب فکر کے ذہنوں میں, ایک سیکنڈ ہمارے سب ٹائم کم ہے, میں ذرا دونوں کا کامنٹ لے لوں, پھر آپ سے
ایک بات ایڈ کرنی ہے کہ اگر مولانا سمیع الحق صاحب یہ ریسپانسبلٹی لے لیں کہ مذاکرات کامیاب ہونے کے بعد اگر پاکستان میں بم دھماکوں یا بدامنی کے حوالے سے کسی قسم کا کوئی انسیڈنٹ ہوا تو وہ اس کے ذمہ دار ٹھہریں گے, تو بھلے مذاکرات کریں, ہم اس صورت میں بھی مذاکرات کو سپورٹ کرنے کے
لیے تیار ہیں, جو
یہ فکس کروائیں گے.
ٹھیک, مختلف مکاتب فکر کے ذہنوں میں سوالات ہیں, آپ سمجھتے ہیں کہ ان کو مذاکرات سے پہلے ان کے جوابات ملنے چاہیے تاکہ یہ مذاکراتی عمل میں بھرپور طریقے سے پھر حمایت کریں, سپورٹ کریں,
ملنے چاہیے؟ میں سمجھتا ہوں کہ جس طریقے سے انہوں نے سیاسی پارٹیوں کو اعتماد میں لیا, اسی طریقے حکومت کو چاہیے تھا کہ وہ مذہبی پارٹیوں کو بھی اعتماد میں لیتی اور اس کے بعد ایک متفقہ طور پر یہ جو دو کمیٹیوں کا انہوں نے مذاکرات کا سلسلہ اختیار کیا ہے یہ مرغے لڑانے والی بات ہے. ایک ہی کمیٹی ہوتی اور جس کے اوپر دونوں کا اعتماد ہوتا, کیا نواز شریف صاحب کو یا طالبان کو پاکستان کے 18 کروڑ عوام میں سے ایسے لوگ نہیں ملتے تھے جن کے اوپر دونوں کا اتفاق
ہوتا؟ کیا سمجھتے ہیں زیادہ اچھا ہوتا اگر طالبان بھی جو سوالات ہیں ان کے حوالے سے اپنی پوزیشن کو کلیئر کر دیں, چونکہ وہ بھی ایک فریق ہے نا؟
ہاں, یعنی یوں ہو جاتا کہ یعنی ان مذہبی جماعتوں جتنی بھی ہیں, جتنے بھی ہمارے مسلک کے لوگ ہیں, جیسے کہ اس نے سیاسی جماعتوں کا وہ بلایا ہے, اس طریقے سے تمام مذہبی جماعتوں کو بھی بلاتے, ان کو ان کے تحفظات درست
ہیں. طالبان بھی اعلان کر دیں کہ شیعوں کو نہیں ماریں گے, کلاش قبیلے کے لوگوں کو نہیں ماریں گے, یہ دو تین چیزیں جو ہیں وہ کر دیں اگر اس طرح کے کچھ اعلانات, تو اپنی ان کی پوزیشن بھی کلیئر ہو جائے گی اور اس مذاکرات کو سب کی حمایت حاصل ہوگی.
کہ یہ غلط ہے,
ٹھیک,
جو ملک کے اندر فرقہ واریت کے حوالے سے جو چیز بوئی جا رہی ہے یہ ہمارے ملک کے لیے نقصان دہ چیز ہے. میں بات مکمل کر لوں, اگر ایسا ہو جاتا کہ مذہبی جماعتیں اور سیاسی جماعتیں سب مل کر طالبان کو مجبور کرتے اور گورنمنٹ بھی سب متفقہ طور پر ایک کمیٹی بناتے, یہ جو دو کمیٹیوں کا وجود تھا اس نے جا کر جو ہے وہ کام خراب کیا.
مولانا فضل الرحمان صاحب کہہ رہے ہیں کہ یہ جو مذاکرات ہیں یہ نان سٹیٹ ایکٹرز اور نان سٹیٹ ہولڈرز کے درمیان ہو رہے ہیں, اس سے کیا مراد ہے, کیا کہنا چاہ رہے ہیں, یہ کون ہیں؟ یہ
اس کا مطلب یہ ہے کہ جب ہم کہہ رہے تھے کہ قبائلی جرگے کے ذریعے لوکل مسئلے کے طور پر وہاں پہ لوکل لوگوں کے ذریعے مذاکرات کریں, تو ہم چاہتے تھے ریاست اور نان سٹیٹ ایکٹرز کے درمیان ایک فاصلہ رہے. اب وہ فاصلہ نہیں رہا, ایک بات. دوسری بات یہ یہ کہ ہم نے کہا ہے کہ عسکریت پسندی کو آپ ایڈریس کریں, تمام ملیٹنٹس جو ٹی ٹی پی کا حصہ ہیں یا نہیں, ہماری انٹیلیجنس ایجنسیوں کو معلوم ہے کہ ٹی ٹی پی کا کتنا کنٹرول ہے اور کتنا نہیں, ان سب کو آپ ایڈریس کریں, کل اگر بم پھٹیں گے پھر ہم کہیں گے جی آپریشن کی طرف چلیں کیونکہ ٹی ٹی پی سے معاہدہ ہو گیا, یہ لوگ نہیں مان رہے. لہٰذا صرف اگر ہم نے سب وائلنٹ تنظیموں کو انگیج کرنا ہے تو تمام جو جس نام سے بھی کر رہے ہیں انہیں
کہا جاتا ہے. مولانا صاحب کو تمام اعتراضات اس لیے ہیں کیونکہ وہ خود مذاکرات کا حصہ نہیں ہیں. اگر آپ لوگ ہوتے تو سب کچھ ٹھیک ہوتا.
ہمیں مائنس کریں, مولانا صاحب کو مائنس کریں, جے ای آئی کو مائنس کریں, صرف
جو اسی لیے تو اعتراضات ہیں, کہنے والے کہتے ہیں
ہمیں مائنس کریں, ہم صرف ایڈوائس دیں, ایڈوائس دینا ہمارا حق ہے, ماننا نہ ماننا حکومت کا ادھیکار ہے. اب وہاں پہ ابھی بھی فاٹا کے لوگ سیکنڈ درجے کے یا تھرڈ درجے کے شہری ہے, کیا ان سے نہیں پوچھنا چاہیے؟ اب مسئلہ یہ ہے, ابھی جو مذاکرات ہو رہے ہیں ہم سب اس کی حمایت کر رہے ہیں, ڈائیلاگ پروسیس کی حمایت کر رہے ہیں, لیکن اس کے لیے ایک پالیسی آپشن دینا ہے. جو لوگ مذاکرات کا حصہ نہیں ہے, جو دھماکے کر رہے ہیں, ان کے لیے ہماری کیا پالیسی ہونی چاہیے؟ اگر ہم ایک گروپ کو انگیج کر رہے ہیں جو اتنے وائلنٹ ہے, انہوں نے اتنی جرائم,
قبائلی جرگے کو ٹاسک دیا جائے مذاکراتی عمل کی کامیابی کے لیے تو کامیاب ہو جائے گا
حکومت؟ تو اگر حکومت ان کے ساتھ ہے,
مولانا صاحب نے تجویز دی ہے,
بالکل اگر حکومت ان کے ساتھ ہے تو کیوں کامیاب؟
تو یہ کمیٹیاں سہل نہیں ہیں کیا؟ ان کی کوئی بات نہیں ہے, کوئی ویلیو نہیں ہے.
پہلی کمیٹی کیوں توڑ دی گئی؟ کیونکہ اس میں ہمیں پتا تھا کہ وہ ریپرزینٹیو نہیں ہے, اس میں آرمی کا جو ہے ایک پیش پہ ہونا نہیں ہے, اور وہ فاٹا کے لوگ نہیں ہے. اب دوسری کمیٹی بھی بنا دی, بہت اچھے لوگ ہیں, لیکن کیا ہم مسئلے کو حل کرنا چاہتے ہیں؟ ہمیں صرف طریقہ کار کو امپروو کرنے کی بات آ جاتی ہے. اس میں ہماری شخصیت کا, ہماری پارٹی کا کوئی وہ
دوش نہیں ہے. اگر اس بات کو آگے بڑھاتے ہیں کامیابی کی ضمانت بن سکتے ہیں.
دیکھیں جی,
شارٹ کمنٹ, ٹائم
شارٹ ہے جی. جو فریق ہیں وہ قبیلی لوگ نہیں ہیں, وہ طالبان ہیں. طالبان کے اندر بہت سے یعنی لوگ موجود ہیں, لہٰذا جن کے ساتھ جنگ ہے ان کے ساتھ مذاکرات فائدہ مند ہو سکتے ہیں. قبیلیوں کے ساتھ
آپ حمایت کرتے ہیں؟
مسعود قبائل,
میری مراد الرحمان صاحب کے قریبی ترین دوستوں سے اس سلسلے میں بات ہوئی ہے. میں نے وہاں پر بھی یہ مسئلہ اٹھایا تھا کہ یہ مسئلہ قبائل کا نہیں ہے, قبائل تو پرامن لوگ ہیں, یہ دہشت گرد ہیں, یہ شدت پسند ہیں,
یہ
وہ لوگ ہیں جو بالعموم ادھر ادھر سے لشکر کی صورت میں جمع ہوئے ہوئے ہیں, جن میں پنجاب کے لوگ بھی شامل ہیں, جن میں بلوچستان کے لوگ بھی شامل ہیں. اب ان کے ساتھ سلوک اسی طرح سے ہونا چاہیے جس طرح سے ملک دشمن.
بالکل بالکل ختم ہو گیا. لاسٹ کامنٹ جلدی سے, حامد رضا صاحب آپ کو یہ تجویز کیسی لگی؟
میں مکمل اگری کرتا ہوں. دیکھیں میری سمت, میں کہتا ہوں کہ مذاکرات پاکستان کی ایک نئی سمت کا تعین ہے. خدارا حکومت ایک ریفرنڈم کروا کے یا پوری قوم کو اعتماد میں لے, تمام ریلیجیس پولیٹیکل پارٹیز کو بٹھائے, تو تمام پارٹیز کو ان کیمرہ نہیں آؤٹ سائڈ کیمرہ بٹھائے, پوری قوم کو اعتماد میں لے. پھر
فضل الرحمان خلیل صاحب, امین شہری صاحب اور جان اچکزئی صاحب پروگرام میں شرکت کرنے کے لیے. میچ ہارے یا جیتے, لیکن کتنی عجیب بات ہے, میچ ہوتا ہے تو ہم لوگ ایک قوم بن جاتے ہیں. اب سوال یہ ہے کہ جب ہم لوگ ایک دن کے لیے قوم بن سکتے ہیں تو باقی دنوں میں کیوں نہیں بن سکتے؟ خرابی صرف لیڈران کی نہیں ہے, کچھ خرابیاں ہم میں بھی ہیں. سوچئے گا, اپنا اپنے ملک کا خیال رکھیے. فارس خورشید کو اجازت دیجیے, اللہ نگہبان.